بعض دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے
ہیں. فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. پروڈیوسر ہماری آج پہلی بار یہ پروگرام کر رہی ہیں, وردہ خلیل ان کا نام ہے. ویسے اس پروگرام میں پہلے بھی جب شروع میں یہ آئی تھیں تو کئی شامل ہوئی تھیں, میں نے آپ کا تعارف بھی کروایا تھا. چلیے کسی وقت ان سے تفصیلی آپ کا تعارف کرواؤں گی. اور انجینئر ہمارے آڈیس ریگس ہیں. ہمارے آج کے پروگرام میں نئے سال کی مناسبت سے, میں بھول گئی آپ کو نئے سال کی مبارکباد دے دوں کہ بہت بہت آپ سب کو اس نئے سال کے لیے نیک تمنائیں, خواہشیں ہم سب کی طرف سے. اور ہماری دعا ہے کہ اس سال آپ کے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آئے اور بہت سی اچھی اور خوشگوار کہانیاں بھی. تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام کچھ ایسی کہانیوں سے جو کہ آپ پہلے سن چکے ہیں. یہ انتخاب ہے ہمارے کئی سالوں کا اور اس میں ہر طرح کی کہانیاں میں نے منتخب کی ہیں, لیکن پہلی کہانی کشمیر سے ہمیں ملی تھی. اور جب آپ اس کہانی کو سنیں گے تو یہ ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے. ہم اکثر لڑائی جھگڑے, بلوے, فساد اور وہاں پہ ہونے والی جھڑپیں اور کرفیو, اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں, لیکن یہ کہانی انسانیت کی کہانی ہے. تو لیجیے شروع کرتے ہیں کشمیر کی اس کہانی سے جو کہ ہمارے ایک لسنر ناصر صاحب نے ہمیں بھیجی تھی, اور وہی یہ کہانی سنا رہے ہیں.
میرا نام سید ناصر احمد ندیم ہے, درس و تدریس میرا پیشہ ہے. میرے گاؤں کا نام ماندو جن ہے, جو ضلع شوپیان کشمیر کا ایک دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں ہے. میں اپنی زندگی کا صرف ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. آج سے 27 سال پہلے کی بات ہے, میں اپنی چھوٹی بہن امت الباسط کے علاج معالجہ کے سلسلے میں شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ سورا سری نگر میں تھا. میری بہن بلڈ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم اور بزرگوں کی دعاؤں کے توفیل اسے شفا بخشی. بعد میں اس کی شادی ہو گئی اور اب وہ 2 جوان بیٹیوں کی ماں ہے. بیماری کی نوعیت کے پیش نظر ہمیں لمبے عرصے تک ہسپتال میں رہنا پڑتا تھا. جنوری 1985 کی بات ہے, بہن کو ہسپتال میں داخل ہوئے 40 دن گزر چکے تھے. شدید سردی اور برف باری کا موسم تھا. ہم چونکہ ایک دور افتادہ بالائی علاقہ کے رہنے والے ہیں, اس موسم میں 10-15 دنوں کے بعد ہی گھر سے کوئی خبر گیری کے لیے آتا تھا. بہن کو انجیکشنوں کا ایک اور کورس دینا تھا اور اس پر ایک معقول رقم خرچ ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصہ تک ہسپتال میں رہنے کی وجہ سے میرے پاس خرچہ کے لیے صرف 200-300 روپے ہی بچے تھے. بڑے ڈاکٹر صاحب نے اپنے معمول کے راؤنڈ کے دوران مریض کا معائنہ کرتے ہوئے اور ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر بتایا کہ کل پھر کورس دینا پڑے گا. ڈاکٹر صاحبان تو راؤنڈ جاری رکھے ہوئے اگلے مریضوں کے معائنہ کے لیے آگے بڑھے, اور میں حیران و پشیمان, کبھی اپنی کمزور و ناتواں بہن کے چہرے کو تکتا اور کبھی سوچوں ہی سوچوں میں اپنی جیب میں موجود ہکیے سی رقم کو گنتا. گھر کے حالات بھی ناگفتہ بیٹھے اور آج کی طرح موبائل اور فون سسٹم بھی نہ تھا. شاید میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور پریشانی و پشیمانی کے اثرات کو مسیحا صفت اور درد آشنا ڈاکٹر نے باپ لیا تھا. تبھی دوسرے دن صبح 10 بجے ہی ڈاکٹر صاحب موصوف نے مجھے ہیمٹالوجی لیب کے مقابل پر اپنے کمرے میں بلایا. میں پریشان حال سوچوں میں گم ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تو انتہائی ملائمت اور نرمی سے ہمدردانہ لہجے نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹے, تم لوگوں نے اپنی بہن کے لیے کافی کچھ کیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ کورس بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے تم لوگوں کی محنت ضائع ہو جائے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے گھر سے پچھلے کئی دنوں سے کوئی آیا نہیں ہے اور تمہارے پاس خرچہ بھی ختم ہو چکا ہوگا, لیکن یہ انجیکشن بہرحال لگنے ہیں اور علاج جاری رکھنا ہے. یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر رقم نکالی اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور فوراً انجیکشنوں کا انتظام کرو. میں نے انتہائی ممنونیت اور احساس تشکر کے ساتھ رقم ہاتھ میں لی اور اسے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا اپنی بہن کی زندگی کے لیے آب حیات سمجھ کر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور تیز تیز قدموں سے بازار کی طرف دوائیاں خریدنے چلا. یہ فرشتہ صفت ہمدرد اور مخلص ڈاکٹر تھے ڈاکٹر رمیش پنڈتا، جو ان دنوں شاید انسٹیٹیوٹ میں ہیمٹالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے اور پروفیسر ڈاکٹر امائے قادری کے بیرون ملک جانے کی وجہ سے ان کے قائم مقام تھے۔ اس کے بعد وادی میں ملٹنسی کا دور شروع ہوا اور اس پورا اشوک دور میں ڈاکٹر رمیش پنڈتا جیسے کتنے ہی نئے لوگ وادی سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور یوں ہم مخلص ہمدرد اور لائک فائل فائق ماہرین سے محروم ہو گئے۔ یہ صرف میری ہی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب موصف کا رویہ ہر ایک کے ساتھ، خاص طور پر بیماروں کے ساتھ، ایسا ہی ہمدردانہ اور مصفقانہ ہوتا تھا۔ اسی دور کی بات ہے، کنیکٹل سری نگر کے محمد صدیق واضح نامی ایک نئے بلڈ کینسر مریض کو وارڈ میں ایڈمٹ کیا گیا۔ بظاہر باری برکم، تنومند اور پہلوان ٹائپ کے آدمی تھے۔ کئی روز تک انجیکشن اور گلوکوز چڑھاتے چڑھاتے ان کے بائیں بازو کی حالت سوج کر بری ہوئی تھی، اور اب وین سیٹ لگا ہوا تھا، نہ جانے کیسے گلوکوز آؤٹ ہو گیا اور بازو پر کافی ورم آ گیا، تکلیف میں کافی شدت آ گئی۔ وارڈ نرس کو بلایا گیا تو اس نے انتہائی بے رحمی سے وین سیٹ کے دائیں بائیں لگے ٹیپ کو اخاڑ دیا، جس سے مریض تکلیف کی شدت سے چلا اٹھا، اور مریض نے دائیں ہاتھ کو گھما کے ایک زوردار تھپڑ نرس کے منہ پر مارا اور وہ دڑھام سے نیچے گر گئی اور زور زور سے رونے اور چلانے لگی۔ پل بھر میں سبھی وارڈ کے ملازم، ڈاکٹر اور نرسیں جمع ہو گئی اور پرزور احتجاج کیا، اور انتظامیہ کو مذکورہ مریض کو فی الفور ہسپتال سے ڈسچارج کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اتنے میں ڈاکٹر رمیش پنڈتا کو خبر ہوئی، وہ آئے اور سبوں کو چپ کرایا اور انتہائی سلیقے اور درد مندانہ طریقے سے اسٹاف کو نصیحت کی اور کہا کہ نرس نے جس بے رحمی، سنگ دلی اور جلد بازی کا مظاہرہ کر کے ایسے مریض کو، جو موت حیات کی کشمکش میں ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اس کے لیے یہی سزا مناسب تھی۔ میرے خیال میں مریض کو نہیں بلکہ نرس کو نکالنا چاہیے۔ ڈاکٹر یا نرس کا کام مریض کو راحت پہنچانا اور زخموں پر مرہم لگانا ہوتا ہے، نہ کہ تکلیف دینا اور نمک چھڑکنا۔ یہ ہمدردانہ اور مشفقانہ نصیحت سن کر ڈاکٹر اور نرس وغیرہ شرمندہ ہو گئی، اور بیمار اور پیمادار کافی خوش ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب نے یقیناً اپنے پیشے کی لاج رکھ لی ہے۔ اب نہ جانے ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، لیکن میری طرح کتنے ہی لوگ ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور ترقیات کی نوازی۔ ہر وقت جیسے سامنے ہوتا ہے، تصور میں تو وہ بہرحال ہمارے ہوتے ہی ہیں، اور ان کی تصویر سامنے گھومتی رہتی ہے۔ اچھے مطلب تنو مند اور اچھے خاصے لمبے قد کے تھے، بہت خوبصورت، بہت چاہتے ہیں ہم سے ملنے۔
تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جب آپ کو اتنی محبت ہے ان سے؟ تو
چونکہ وہ دور ہی ایسا گزرا کہ ہم کوئی رابطہ ہی نہیں کر سکے ان کے ساتھ۔
اچھا، تو چلیے آپ سلام کیجیے ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر رمیش پنڈتا صاحب۔
اچھا، آدم ہے اس وقت صاحب،
دیکھیے ڈاکٹر صاحب۔
ہاں آداب، السلام علیکم۔
آداب ڈاکٹر صاحب،
آپ ٹھیک ہیں؟ خوش کر رہا ہوں بہت میں،
بالکل جی میں خوش کر رہا ہوں۔ شاید آپ کے ذہن میں وہ امتل نام کے آپ پکار دیتے ہیں ان کو، امتل نام سے۔
شیور شیور، وہ میں بالکل یاد ہے،
وہ آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔
بہت خوش ہوں میں، بہت متاثر ہوں آپ کے کلام سے، اور میں ندامت اس سے اور بھی آ گئی ہے، اور کہ آپ جیسے لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔
ہزاروں لوگ آپ کے مداح ہیں یہاں، کیونکہ آپ نے آپ کام ہی، آپ کا جو اخلاق جو آپ کے تھے وہ بہت شاندار تھے، اور کس طرح سے آپ مریضوں اور تیمارداروں کے ساتھ پیش آتے تھے، اس کے لیے تو ہر دل سے دعا نکلتی ہے آپ کے لیے۔
شکریہ بھائی، خدا کا شکر کرتا ہوں اور آپ کا شکر کرتا ہوں۔ اور
جی جی،
میرے خیال میں مجھے
میرے لیے تو بڑا سرپرائز ہے کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اس وقت۔
تو کیسا لگا آپ کو، یہ تو بتائیے نا، لگا کیسا صابر صاحب؟
بہت ہی اچھا، میں کیا، میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس زبان سے ان کا شکریہ ادا کروں۔
تو
آپ لوگوں کا بھی کیا، آپ نے رابطہ کر کے
ڈاکٹر صاحب بتائیے آپ کہاں پر ہیں، کویت میں کیا کر رہے ہیں آپ؟
ہاں، میں یہاں کویت کینسر کنٹرول سینٹر میں ہوں، پچھلے بہت سالوں سے یہاں پر۔
اچھا، کویت میں ہیں؟
ہاں، 20 سال سے زیادہ، تو یہاں بھی خدمت کرتا ہوں، خدمت خلق، پوری علاج اور اپنی جو بھی دل سے کام کر سکتے ہیں، تو اللہ کی مہربانی سے یہاں پر بھی لوگ خوش ہیں، آپ کی طرح بہت لوگ بات کرتے ہیں، تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یہی ہمارا ایک مطلب انعام ہوتا ہے,
زندگی کا اہم ایک یہی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب آپ ابھی تک اتنے ہی اچھے ہیں جتنے آپ اس وقت تھے.
پتہ نہیں,
انسان کی فطرت جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے, مطلب جیسے ہی پہلے تھے مجھے امید ہے کہ ایسے ہی آپ بھی ہوں گی.
تو سامعین آپ نے کہانی سنی, اور یقیناً آپ جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ یہ ایک بالکل مختلف کہانی ہے جو ہمیں ایک انسانیت کی یاد دلاتی ہے جو بہت ہر جگہ موجود ہے, لیکن کبھی کبھی جو پریشانیاں ہیں, جو مصیبتیں ہیں, لڑائیاں, جھگڑے, تقسیم, منقسم خاندان جو ہیں, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ اور اچھائیاں موجود ہیں اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے, ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کشمیر سے ہی ہمارے بہت ہی عزیز آپ کے, میں کیا کہوں, ڈیٹیکٹیو آپ کے یوسف جمیل صاحب جو اکثر خاندانوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم یوسف صاحب.
وعلیکم السلام.
یوسف صاحب کہانی یہ جو تھی پنڈیتا صاحب کی, اور بہت ہی پیاری کہانی تھی, مجھے تو یہ بہت اچھی لگتی ہے کہانی جب بھی سنتی ہوں, اور بڑی مشکل سے رمیش پنڈیتا مجھے ملے تھے کویت میں کہیں جا کے. تو ایسی کہانی آپ تو ہر وقت سنتے ہوں گے اس طرح کی کہانیاں؟
ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں اور اسی قسم کی کہانیاں ہیں, اور جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جو دو کمیونٹیز ہیں, کشمیری پنڈت اور کشمیری مسلمان, وہ کس طرح آپس میں مل کے رہتے تھے اور بھائیوں کی طرح رہتے تھے, اور اس طرح کی کہانیاں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی, آگے بھی سنیں گی. اور یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ ان کی جو اکثریت ہے اس وقت کشمیر میں موجود نہیں ہے, بلکہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں, کچھ لوگ باہر گئے ہیں, دوسرے ممالک میں گئے ہیں, اور یہاں یہ احساس ہے کہ کشمیری پنڈت ہمارے سماج کا, ہماری سوسائٹی کا, ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہیں, اور بہت سارے لوگ برملا طور پر یہ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر ہم نامکمل ہیں, اور بہت سارے کشمیری پنڈتوں میں بھی اسی قسم کا احساس ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو سیاسی نظریے سے دیکھتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں کشمیری پنڈتوں میں, کشمیری مسلمانوں میں, جو اس سارے معاملے کو دوسرے نظریے سے دیکھتے ہیں, دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں.
اصل میں جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ
اکثریت ہے, اسے احساس ہے, پنڈتوں کو بھی احساس ہے, کشمیری مسلمانوں کو بھی احساس ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہمیشہ کے لیے.
دونوں ہی نے, جیسے آپ نے ان کو کمیونٹیز کہا, کہ دونوں نے اپنے اپنے حصے کا دکھ اٹھایا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بہت کسی کرائسس میں ہوتے ہیں نا, کشمیر میں تو مسلسل ایک بحران کی سی کیفیت رہی, اور لوگوں کی دکھ اور پریشانی ہم کہیں بھی ان کو الگ نہیں کر سکتے کہ اس فرد نے پریشانی اور دکھ اٹھایا اور دوسرے نے نہیں اٹھایا. تو ایسا ہی ہے کہ اگر ہم ان اچھائیوں کو سامنے لائیں, ایسے لوگوں کو بولنے کا موقع دیں, اور ان کہانیوں کو ایک دوسرے کو سنائیں, تو شاید جو زخم بھرنے ہیں نا وہ تھوڑے سے آسان ہو جائیں. ویسے مجھے یاد آیا یوسف صاحب, آپ کے ذمہ ایک کام اور بھی تھا. ایک ہماری کہانی کار تھیں جو ڈھونڈ رہی تھیں اپنے قرضہ اس کے ان کے کارخانے کے لیے, اور اس کی بالکل ڈیڈ لائن قریب آ گئی تھی. تو کچھ آپ کام کر رہے تھے ان کے کیس پر, کچھ کیا ہوا پہ تھوڑا بتائیے ہمیں.
تو اصل میں انہوں نے جو کہانی آپ کو بتائی تھی پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے, جو کہانی انہوں نے بتائی تھی, تو میں نے جو اس کی تحقیقات کی, انویسٹیگیشن کی, اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے کہا وہ صحیح ہے. میری کچھ ایسے لوگوں سے بات ہوئی, اور ایک انتہائی محترم اور انتہائی قابل بھروسہ شخص نے مجھے اس نے وہ تائید کی جو بھی اس نے اپنی کہانی سنائی, اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اس نے جو قرضہ لے رکھا ہے ایک بینک سے, اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ قریب آ رہی تھی. تو ہم نے بینک والوں سے بات کی, اور خوشی کا مقام ہے کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ وہ جو اس کے جو گولڈ وغیرہ کی جو آکشن کرنے والے تھے اس کو وہ انہوں نے ملتوی کیا ہے. انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہمیں کچھ اور وقت مل سکتا ہے, اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ذریعے سے, کسی شخص سے انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر ان کی کچھ مدد ہو سکے.
بہت خوشی کی بات ہے. مجھے امید ہے کہ جیسے یہ آپ نے مسئلہ حل کر لیا ڈیڈ لائن کو آگے بڑھانے کا, اسی طرح سے ان کے قرضے کا بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہوگا. میں یہاں اپنے سننے والوں کو بتا دوں,
ہم پوری امید ہیں, ہم پوری امید ہیں جی. آپ بھی کوشش کر رہی ہیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں, اور کچھ لوگ سامنے بھی آ رہے ہیں. اب رقم تھوڑی بڑی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے.
اچھا, مجھے کئی لوگوں نے یوسف صاحب کانٹیکٹ کیا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کا نمبر دے دیں, یعنی جو ہماری کہانی کار ہیں. یہ ایک ایتھیکل بات نہیں ہے جیسا کہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ہمارے جو سننے والے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے, وہ مجھے اپنا نمبر بھیجیں, میں وہ نمبر ان کو دے دوں گی ظریفہ کو, اور پھر وہ آپ سے خود بات کر سکتی ہیں. لیکن میں ان کی اجازت کے بغیر ان کا ٹیلی فون نمبر کسی کو بھی دے سکتی.
صحیح ہے, وی آر آن اوتھ آف کانفیڈینشیلٹی, اور ہمیں یہ مناسب نہیں رہے گا کہ کسی ضرورت مند یا کسی ایسے شخص کی, چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو
جی,
جو ضرورت مند ہے اور اپنی آئیڈینٹی ظاہر کرنا نہیں چاہتی, تو ہم اس کو سامنے رکھیں اور اس کو ایکسپوز کریں. مجھے نہیں مناسب لگتا کہ ایسا, مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ایسا مناسب ہوگا. اور جو کوئی مدد کرنا چاہے وہ آپ سے رابطہ کریں, وہ مجھ سے رابطہ کریں. اور
بالکل میں کئی لوگوں کو آپ کا نمبر دے رہی ہوں,
دلانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک جینیون کی کیس ہے, اور اگر وہ اس کی مدد کرنا چاہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا.
جی ہاں. اچھا, ابھی سعدیہ نے بھی ویسے جواب لکھا ہے فیس بک پر. سید سہیل شاہ نے پوچھا تھا کہ یہ پروگرام کافی عرصے سن رہے ہیں اور کہانیاں کافی سبق آموز ہوتی ہیں. میرا سوال ہے کہ سننے والے کو کیسا پتہ چلے کہ یہ کہانی سچی ہے یا کہانی بھیجنے والے کی کہانی کی کوئی باقاعدہ تصدیق بھی ہوتی ہے یا نہیں. تو آپ اس سے سہیل اندازہ کیجئے کہ یوسف صاحب ایک بہت ہی مصروف شخصیت ہیں. وہ بہت سارے, مطلب صرف یہ نہیں کہ وائس آف امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں, بلکہ وہ ایک مصروف صحافی ہیں, اور یہ کام جو ہے وہ انسانیت کے ناطے محض کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اتنا وقت دیا, اتنے سارے لوگوں سے کانٹیکٹ کیے, پہلے تو یہ تصدیق کی کہانی کی جیسے انہوں نے خود بتایا. تو ہم اپنے طور پہ پوری کوشش کرتے ہیں, اور میرا تجربہ ویسے یوسف صاحب, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ تقریباً 99% جو بھی کہانی کبھی ہمیں ملی نا, وہ بالکل سچی کہانی تھی. لوگ
کوئی اگر کسی نے غلط بھی کہا ہو, اور یہ انسانی جبلت ہے, انسانی کمزوری ہے کہ کہیں پہ ایگزیجریشن ہوتی ہے, موبائل گہرائی سے کام لیا جاتا ہے, یا کوئی غلط بھی کہہ سکتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ 99% جو کہانیاں ہیں وہ صحیح ہیں, اور میرا بھی ذاتی تجربہ ہے کہ جس نے بھی کوئی بات کہی اس نے غلط نہیں کہی.
بالکل.
اب انداز مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن مطلب اپنی کہانی سنانے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں. اور جب ان باتوں کی تصدیق کی جاتی ہے, اس کے بعد ہی ہیں ہم لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور ضرورت مندوں کی مدد.
بالکل, جیسے کشمیر میں تو ہمارے لیے اس سے بڑی کیا سہولت ہو سکتی ہے کہ یوسف صاحب موجود ہیں. اور کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو کافی جانتے بھی ہیں, اچھی بات یہ. لیکن
کئی جگہ ہے جی, زیادہ بڑی جگہ نہیں, زیادہ بڑی, ہر ایک کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی انداز سے ایک دوسرے کا پتہ چل ہی جاتا ہے.
لیکن یوسف صاحب میری کوشش ہوتی ہے, جیسے پاکستان کی کہانیاں اکثر میں اس علاقے کے ڈپٹی کمشنر یا کسی کو کانٹیکٹ کر کے اور کوشش کرتی ہوں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ بیوروکریسی میں کئی دفعہ لوگ آپ تیار بھی نہیں ہوتے اتنی حد تک جانے پہ. لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس کی تصدیق کر لیتے ہیں کہ کہانی سچی ہے یا نہیں. اچھا, میں بہت یوسف صاحب حسب معمول آپ کا بے حد شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. اب امید یہ ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو آپ ہمیں کوئی اچھی سی خبر سنائیں گے کہ قرض بھی ان کا جو ہے اس کا بندوبست بھی ہو گیا. بہت شکریہ, تو خدا حافظ. اور شکریہ آپ کا بھی. تو سامعین, یوسف جمیل تھے سری نگر سے ہمارے ساتھ. اور میں کچھ نام بتا دوں, فیس بک پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لائیو آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ 23 کے قریب لوگوں نے اپنے کمنٹس بھیجے ہوئے ہیں. کچھ نام میں پڑھ دیتی ہوں. ایم اکرم بھٹی صاحب, آصف ملنگی, عرفان مجید, نذیر گل کندی, اعجاز لون, نذیر بلوچ, اور ایم اکرم بھٹی, فاروق کشمیری اور زبیر شیخو, ان سب نے اپنے پیغامات بھیجے ہیں. ناصر جنگ سے ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم ناصر. ناصر
وعلیکم السلام.
جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟
اللہ کا فضل اللہ کی رحمت, آپ سب سلامت اور خیریت سے ہیں؟ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟
جی ٹھیک ہے. آپ کا فون ذرا خراب ہے, اگر آپ
ابھی
جی اپنا سوال پوچھ لیں.
آواز
جی جی آواز آ رہی ہے.
سوال یہ ہے میرا کہ میں نا کہانی دوبارہ ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں.
اچھا تو کس وجہ سے؟
جی
آپ کے تو نشر ہو گئی نا کہانی, آپ کی کہانی تو نشر ہو گئی نا.
ہاں نشر تو ہوئی لیکن میں دوبارہ ریکارڈنگ اس کی کروانا جا رہا تھا.
یہ ذرا مشکل ہے ہمارے پاس کہانیاں, ٹھیک ہے ہم بعد میں کبھی آپ سے کریں گے کانٹیکٹ, لیکن ہمارے پاس کیونکہ کہانیاں بہت ہوتی ہیں تو اس لیے مشکل ہے کہ اتنے جلد ہم دوبارہ کہانی کر سکیں. تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجیے گا اور اپنی کہانی لکھ بھیجیے گا, میں دیکھتی ہوں کہ کیا چیز آپ کروانا چاہ رہے ہیں. اچھا سمین, ایک اور بہرام جاوید جعفرانی نے دعائیں بھیجی ہیں اور ایک دو لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہم اگر اپنی کہانیاں آپ کو بھیجنا چاہیں, خاص طور پہ فاروق کشمیری نے پوچھا تھا کہ کس طرح بھیجیں آپ کو, تو ہماری ای میل آئی ڈی آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ ہے urdu.feedback@voanews.com. اس پر آپ اپنی کہانیاں, تصویریں, اور کہانیوں کے ساتھ ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ جتنی بھی ممکن ہو تصویریں ہمیں بھیج سکیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک پر جب ہم ڈالتے ہیں تو ہم یہ کہانیاں تصویروں کے ساتھ ڈالتے ہیں. تو چلیے اب ہم دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں. اور اب کچھ تعلیم کا ذکر ہے اور اس میں تصویریں جو آپ دیکھیں گے آج, جو بھی تصویریں ہیں وہ ہماری ایک عام تصویریں اس طرح کی ہیں کیونکہ کہانیاں ہم نے کئی منتخب کی ہیں اور یہ نئی کہانیاں نہیں ہیں. تو اسکول سے متعلق جو ہمیں لوگوں نے کہانیاں بھیجیں, جو فوٹوز بھیجیں, ان میں سے بہت سو کی تصویریں اس میں ہوں گی, چاہیں تو فیس بک پر آ کر دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہ کہانی جو ہے ہماری بڑی پیاری کہانی ہے. ایک بچہ تھا زاہد شاہ ان کا نام تھا, جب انہوں نے یہ کہانی ہمیں بھیجی تھی, کئی سال پرانی بات ہے, تو وہ نویں جماعت میں پڑھتے تھے. اور یہ بچہ نے مطلب حیرت انگیز طور پر جتنے برے حالات میں جس محنت سے وہ آگے بڑھا اور پھر اس کہانی کا ایک خوش آئند انجام ہوا. تو کس طرح ہوا تو لیجیے کہانی کی طرف چلتے ہیں, آپ بھی سنیے.
اصلی طور پر جو پڑھائی جو ہے نا, میں نے تو گاؤں کے سارے مول مویشی ہیں نا وہ اکٹھا کر کے اس کے پیچھے میں نے پڑھائی شروع کر دی تھی. لیکن ایک دفعہ میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ پروگرام لگایا تھا میری کہانی, تو مجھے بہت دکھ مل گیا. لیکن اس نے ضرور ہی اپنے جو دل کی جو دکھ ہے سارے لوگوں کو سناؤں گا. مختصر سی ہے میری کہانی, ذرا سن لو بڑی مہربانی. میں کرم ایجنسی تیلو میں واقع ایک گاؤں برانی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا نام شاہ زاہد ہے. ہمارے علاقے پہاڑی ہے, تعلیمی سعادت سے محروم ہے. بچپن ہی سے میرا شوق تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ تھا. میں اس لیے تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی تدریس گاہ نہ تھے. ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب کے پاس پشاور چلا گیا. وہاں اسکول کے لڑکوں کو دیکھ کر تو میری دل کی شوق کی چنگاری اور بھی بڑھ گئی. ہمت سے کام لے کر میں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تقریباً 4 کلومیٹر دور مور میں داخلہ لیا. درینی اسنا, میرے والد صاحب کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا اور گھر کی آمدنی بھی نہ ہونے کی برابر تھی, اور گاؤں میں دن بھر مزدوری کر کے کاپی اور کتابوں کو خرید لیتا. میری مالی حالت بھی نگفتہ تھی. نداری کی وجہ سے میں نے اسکول چھوڑ دیا اور اپنا مطالعہ جاری رکھا, لیکن پھر بھی میں نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی سنہری وقت کو ضائع ہونے نہ دیا. مسلسل کوششوں کو جاری رکھا, خود دل کو حوصلہ دیکھ کر دل گھبرا ہونے نہ دیا. خود اپنی دل کی حوصلہ افزائی کے لیے, دل کو تسلی دینے کے لیے کچھ ایسی اشعار پڑھی دی تھی جس سے میری دل کو حوصلہ افزائی ہوئی تھی. ہمت کر انسان تو کیا ہو نہیں سکتا, وہ کون سا مشکل ہے جو حل ہو نہیں سکتا. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور دل کو تقویت سے آراستہ کیا, پھر حل میں نے جان توڑ کر محنت جاری رکھا. قدرت کی بات تھی کہ ہمارے علاج کی حالت خراب ہونے پر آپریشن شروع کیا. لوگ چوک در چوک رات و رات اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری طرف بسر و سامان روانہ ہوئی. پھر میں گاؤں درانی میں مقیم ہوا. تقریباً 3 ماہ کے بعد دوسرے اسکول میں داخلہ لیا, جس کو تقریباً 4 کلومیٹر جانا پڑا تھا, لیکن ہمت نہ ہارا. اسی طرح دل کو حوصلہ افزائی دے کر ہمت پیدا کرنے اور بڑھانے کے لیے بہت سی جیلی مصائب کو کچل دیا. یہ تک بالآخر میں نے اپنے مقصد میں پورا کامیابی کے ساتھ ترقی کی زینے پر چڑھا کہ خدا وندہ و کرم و فضل سے ابھی میں 9 کلاس میں پڑھا رہا ہوں. اور جو تعلیم میں نے حاصل کیا وہ والد صاحب اور پرنسپل صاحب ہمارے ساتھ بہت ہمدردی سے کام لیا اور ہمت اور یقینی محکم سے دل کو نظم رکھا. میرا خواہش ہے کہ میں اپنے جان سے ایک اچھا تعلیم یافتہ بنا لوں کہ ہمارے معاشرے میں جو حالات خراب ہے, یعنی جو حالات ہمارے علاقے میں آ گیا ہے, ملک میں یا ہمارے علاقے میں, تو ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکیں گے اور سلیم اپنے علاقے میں کیسے لائیں گے؟ پہلے میں تو سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا, لیکن ایک دفعہ میں جو پہلے اسکول تھا وہ سرکاری تھا, جو ہم جو جہاں سے ہم متاثر ہوئے نا, یہاں پر جو ہم رہتے ہیں دورانی میں, ہمارے معاشرے میں ایک شخص ہے جو اس نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ تم مول مویشی کے پیچھے بھی پڑھائی کر رہی ہو, تم اسکول سے اتنا شوق ہے, تم ایسا کرو کہ میں آپ کو پرائیویٹ اسکول میں داخل لوں گا, اب میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھائی کر رہا ہوں. وہ برداشت کر رہا ہے فیس.
کتنا چلنا پڑتا ہے اسکول جانے کے لیے تمہیں؟
آدھا گھنٹہ لگے گا پیدل چلانے میں. سائیکل وغیرہ تو چلا سکتا ہوں, لیکن پیسے کی مجبوری ہے بھاجی, روزانہ پیدل آ جاؤں گا.
تمہارے کتنے نمبر ہیں؟
ایٹ کلاس میں مجھے تو 700 میں سے 21 نمبر آیا تھا.
تو یہ ظاہر شاہ کی کہانی تھی, اور ہم نے ایک سرپرائز گیسٹ بلائے تھے اس پروگرام کے لیے, ریاض محسوس صاحب ہیں جو پولیٹیکل ایجنٹ ہیں کرم ایجنسی کے, اور وہ ایک میٹنگ چھوڑ کے اس پروگرام میں آئے ہیں. پہلے تو بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا. یہ کہانی آپ تو بہت سنتے ہوں گے کیونکہ آپ کا تو دن رات ان تمام حالات سے سابقہ پڑتا ہوگا, تو کیا کچھ صورت حال اس وقت کیا ہے آپ کے علاقے میں بچوں کی تعلیم کی, کچھ بہتر ہوئی؟
دیکھیں جی, ان کی باتیں تو میں نے سن لی ہے اور میں بڑا امپریس بھی ہوا ہوں کہ کافی پسماندہ علاقے سے ہیں اور یہ کتنی تکالیف اٹھا کے اسکول جاتے ہیں, اور ان کی دلچسپی کا بھی مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہوا, اس کو تو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم اپنے سرکاری لیول پہ اس پہ اپریشیٹ بھی کریں گے. اور جو ایسے بچے ہیں ان کی جو ایجوکیشنل, جن کو ایجوکیشن کا شوق ہے, ان کو انشاءاللہ ہم انکریج بھی کریں گے.
ہوا ہے کچھ تو کہیے نا,
کچھ تو چاہو
کم میں بگوش نا,
کچھ کہیے نا,
لکھو سے ہوا ہے او کوشے تاکھو.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں, نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89. پروگرام ہے
تو سامعین پتے آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے, ٹیلی فون نمبر بھی ہمارا یعنی 0800-777-89. تو اس پہ آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. ہماری اگلی کہانی, یہ کہانی تو بہت اچھی سی تھی, اور میں آپ کو بتا دوں جو اچھی خبر ہے کہ اب یہ بچہ جو ہے زاہد شاہ, یہ بہت اچھے اسکول میں پڑھتا ہے اور بہت اچھے نمبروں سے اب کالج جانے والے ہیں غالباً, یا جا چکے ہیں. اور ریاض محسوس صاحب, مجھے پتا نہیں اب وہ کہاں ہیں, لیکن جب بھی یہ بچہ زندگی میں کبھی آگے جائے گا, کوئی اچھا کام کرے گا, تو مجھے امید ہے کہ یہ ضرور اس شخص کو یاد رکھے گا جنہوں نے ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا, یعنی ریاض محسوس صاحب کو. اور میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں اپنے تمام ان مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہیں میں نے جب بھی اس پروگرام میں دعوت دی, انہوں نے آنے کے بعد جو بھی مسئلہ انہیں بتایا گیا انہوں نے اس کو حل کیا, سوائے بہت ہی محدود چند مثالوں کے. تو ایسی ایک کہانی میں سنانے والی ہوں آپ کو جس کا مجھے بڑا صدمہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکا, لیکن وہ شاید اس لیے کہ اس کے لیے بہت بڑی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم کالر کو لے لیں ایک, اپنے حاصل پور سے ارشاد صاحب کو. جی السلام علیکم ارشاد صاحب. ارشاد صاحب
وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟
جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ جی الحمدللہ. بہت آپ تو نا جی پروگرام سنتے ہیں, اور کہانی جو ہے بالکل یوسف جمیل صاحب اور جو پہلے کہانی سنا رہے تھے بہت جد و جہد, بہت کابش ہوتی ہے. تو باجی جی میں, مجھے اس بات پر ایک شعر علامہ صاحب کا یاد آتا ہے.
جی سنائیے.
کہ خود ہی کو کر, جی خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.
بہت
جب ہم ایسی کہانی سنتے ہیں تو ہمارے میں خود جذبہ آ جاتا ہے بھائی.
بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا, اور اس میں یہ بھی ضروری ہے میرا خیال ہے کہ خود ہی جو ہے اس کو بلند کرنے کے لیے ایک سوسائٹی جو ہے نا وہ بھی ہاتھ بٹاتی ہے لوگوں کا, ان کو ان کے اپنے سیلف یعنی خود کے لیے عزت ان کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے, خاص طور پہ بچوں کے لیے. تو ارشاد صاحب آپ ہمیشہ فون کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح پروگرام میں نہ صرف یہ دلچسپی لیں گے بلکہ اپنے آس پاس بھی آپ نظر ڈالیں گے اور ایسے لوگوں کے لیے کچھ کام کریں گے جنہیں ضرورت ہو. بہت شکریہ آپ کا. سامعین میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ براہ راست فیس بک پر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور اس کا پتہ ہے facebook.com/VOA اردو. اس پہ آپ ہمیں جو پیغامات بھیج رہے ہیں میں ان کا جواب دے رہی ہوں. اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں, شازیہ مرزا نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے یہ کہانیاں سننے پر اور خاص طور پہ یوسف جمیل کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے. مایا رام تھری ویس لودھی اور کئی اور ہمارے سننے والوں نے تعریف کی ہے پروگرام کی. تو بہت شکریہ آپ سب کا, پروگرام سنتے رہیے, اپنے پیغامات ہمیں بھیجیے, کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ اور میں اس کا جواب دوں گی. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بچہ تو خوش نصیب تھا زاہد کہ اس کو ایک ہاتھ پکڑنے والا مل گیا. لیکن ایک اور بچی ہے زینب. آپ پہلے زینب کی کہانی سنیے, کتنی اس بچی کی بھولی سی آواز ہے, کیا اس کے ساتھ گزری, کس طرح ماں باپ کے ساتھ جو ٹریجڈیز ہوتی ہیں اس سے بچے متاثر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کس کی کہانی کا کیا ہوا.
السلام علیکم, میرا نام زینب ہے. میری ماں غریب گھرانے کی تھی. میری ماں کی شادی ہوئی تو میں پیدا ہوئی. میری ماں کا خواب تھا میں ڈاکٹر بنوں. میرا بھائی پیدا ہوا تھا, ہمیں اسکول میں داخل کرایا. ہم لوگ جاتے رہے پڑھنے. میں 9 سال کی بچی ہوں. میری ماں غریب گھرانے کی ہے. ہم پڑھتے رہے. کچھ دنوں میں میرے پاپا کو چوری کے الزام میں نوکری سے نکال دیا. ہم لوگ جاتے رہے پڑھنے. ایک دن ہمیں اسکول سے نکال دیا. میرے گھر میں ممی پاپا میری چھوٹی بہن میرا بھائی میں ہم 5 افراد تھے. میں اور میرا بھائی اسکول جاتے ہیں. میرا بھائی 6 سال کا ہے, ذوالقرن نین. میرا بھائی کے جی میں تھا اور میں 1 میں تھی. موڈے طلبہ اسکول ہائی اسکول چھٹا میں تھا. اچھا تھا اسکول میں سب کچھ. اسکول میں جھولے ہوتے تھے, بھیڑیں ہوتی تھی. ہم میں سب کچھ اے بی سی الفبیٹ میں پہلے نمبر پہ آتی تھی 1 میں. ہمیں نکالا گیا, بولا تمہارا ابو چور ہے. سر میرا وہ باہر کھڑا ہوتا نا, میں نے کچھ نہیں کیا نا. وہاں پہ میں دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی تو سب نے بولا تمہارا باپ چور ہے, تم جاؤ یہاں سے, تم نے چوری کی ہے. میں نے بولا تمہارا باپ بھی چور ہے. ٹیچر نے مارا تھا بچوں کو. میں پھر اسکول سے چلی گئی. پھر دوسرے دن پھر گئی اسکول. پھر میں نے بولا میں نے سر کو پھر میں پڑھوں گی. پھر بھی ہمیں بھگا دیا. سر نے بولا چلے جا. پھر رو رو کے گھر آئی. میں بہت روئی تھی. میں نے امی کو میں سب کچھ بتایا.
تو سامعین یہ کہانی جیسا کہ بتایا بچی نے خود بھی شروع میں زینب کی کہانی تھی. ان کی یہ کسی شوگر مل میں ان کے والد کام کرتے تھے اور ان پہ انہوں نے خود اپنی کہانی جب سنائی تو بتایا کہ ان پہ جھوٹا الزام لگایا. ہم نے اس شوگر مل کے جو ایک اعلیٰ عہدیدار تھے انہیں بلایا. انہوں نے آ کے وعدہ کیا کہ ہم چاہے, میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے تفتیش کرنا باپ نے چوری کی یا نہیں کی, لیکن اگر ایک اسکول ہے اسے آپ 2 بچوں کو چھوٹے چھوٹے کیسے نکال سکتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, ہم تو بالکل نہیں نکالنا چاہتے اور ہم ان بچوں کو دوبارہ سے اسکول میں آپ سے بس بات کر کے پھر ہم کوشش کریں گے کہ کوشش کیا کریں گے بلکہ ہم ان بچوں کا داخلہ کروا دیں گے, بلکہ ہم ان کا خیال بھی رکھیں گے, ان کی فیس وغیرہ معاف کروا دیں گے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جانے کے بعد انہوں نے اس پر پورا نہیں کیا اس وعدے کو. اور جب میں نے اس کے والدین سے کانٹیکٹ کیا تو یہی پتہ لگا کہ بچے اسکول سے باہر ہیں, یہ لوگ گاؤں چلے گئے جہاں پہ جیسے کہ زینب نے بتایا کہ بچیوں کا کوئی اسکول نہیں ہے. بہت یہ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ پاکستان میں بے شمار چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات ایسے ہیں کہ جہاں اگر کوئی چھوٹا موٹا اسکول ہے بھی تو وہ لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے نہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ دونوں بچوں کو ایک جگہ کیوں نہیں پڑھاتے. چھوٹے بچوں میں تو یہ تفریق ہونی بھی نہیں چاہیے لڑکی اور لڑکے کی. تو بہرحال یہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کچھ چیزیں اعلیٰ سطح پر حل کرنے کی, ہم تو اپنی طرف سے یہی کوشش کر سکتے ہیں کہ زینب جیسی ایک پیاری سی بچی کا داخلہ ہو جائے. غالباً ان کا ٹیلی فون جو ہے جو انہوں نے مجھے دیا تھا وہ منقطع ہو گیا یا بدل گیا, کیونکہ کئی دفعہ میں نے کوشش کی لیکن وہ مجھے ملی نہیں. تو دعا ہم سب کی ہے کہ زینب جہاں ہے خوش رہے اور اچھی زندگی گزارے. اچھا ہمارے ساتھ عبداللہ صاحب ہیں، بلال احمد مزاری ہیں، شوکت علی ہیں، سب نے تعریف کی ہے پروگرام کی. عباس بھٹا نے لکھا ہے کہ میرے پاس کافی کہانیاں ہیں کیونکہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، میں یہ کہانیاں کیسے بھیجوں؟ عباس بھٹا، آپ نے ہمیں ابھی فیس بک پر میسج کیا ہے تو ظاہر آپ فیس بک سے آشنا ہے، آپ فیس بک پر بھی یہ کہانیاں پوسٹ کر سکتے ہیں. آواز دوست میری کہانی کا اپنا پیج ہے، اور اگر ایسا نہ کریں تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک تو ہمارا پی او باکس ہے، پتہ لکھ لیجیے، پروگرام میری کہانی، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان. اس پہ آپ کو ٹکٹ اسلام آباد کے لگانے ہوں گے، کوئی لمبا خرچہ نہیں ہوگا، اسی لیے ہم نے اسلام آباد میں پی او باکس رکھا ہے. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ اپنے خط ای میل کے ذریعے بھی اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں. تو انتظار رہے گا آپ لوگوں کی کہانیوں کا. اور اب چلیے ہم ایک کہانی کی طرف چلتے ہیں. اس پروگرام کے مہمان ڈاکٹر امجد ثاقب تھے، اور کہانی تھی ایک بہت پیارے بچے جواد کی، بڑی دردمند کہانی ہے. لیکن جب بھی امجد ثاقب ہوتے ہیں کسی پروگرام میں تو کہانی کا عام طور سے بہت ہی خوشگوار انجام ہوتا ہے. تو چلیے سنتے ہیں جواد کی کہانی، جو میرے لیے پچھلے سال کی سب سے خوشگوار یادوں میں سے ایک ہے.
میرا نام جواد اسر ہے، میں ضلع مظفرآباد تحصیل ٹیکہ کے گاؤں چھانج سے تعلق رکھتا ہوں. میرے والد علی اسر مرحوم الیکٹریشن تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے قریبی بازار پٹیکہ میں گیس بھرائی کا کام کرتے تھے، اور ہم چار بھائی اور تین بہنیں تھیں. مجھے گاؤں کے دیگر بچوں کے ساتھ اس وقت واحد گرلز پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا. جماعت اول کا طالب علم تھا. 8 اکتوبر 2005 کو میں اپنے اسکول میں تھا، اچانک زمین زوردار دھماکوں کے ساتھ لرز اٹھی. ہم سب خوف زدہ ہو گئے. اسکول کی عمارت لینڈ سلائڈنگ کے باعث گرنا شروع ہوئی. مجھے یاد نہیں کہ میں اپنے دیگر خوش نصیب یا بد نصیب ساتھیوں کے امراض کسی طرح اس گرنے والی عمارت سے باہر نکل آیا. ہمیں علم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے. ہمارے چند ساتھی اسکول کی عمارت تلے دب گئے، جن کو بعد میں مردہ یا شدید زخمی حالت میں نکالا گیا. ہمیں گھر کی کوئی خبر نہیں تھی. میں بھی اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح اپنے اشیانے کی طرف چل پڑا. جب میں گھر پہنچا تو گھر کا نام و نشان نہیں تھا. ہمارے چند رشتے دار جو زندہ بچ گئے تھے، ہمارے مکان کی لکڑیاں اور پتھر دائیں بائیں الٹ رہے تھے، اور میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا کہ میری امی ہون میں لت پت درخت کے نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی. میں نے امی امی آوازیں دینا شروع کی تھی، لیکن کوئی جواب نہ آیا. میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ میری امی ہمیشہ کی نیند سو گئی ہیں. میرے رشتے داروں نے میرے ابو کو گرے ہوئے مکان سے نکال لیا. انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی. میری چھوٹی بہن جس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا، وہ بھی مجھ سے ناراض ہوگی، کیونکہ اس نے بھی امی کے ابو کے ساتھ جانے کی ٹھان دی تھی. ہمارے گھر میں ہمارے علاوہ ہمارے تایا اور پھوپھی بھی تھی. ان کا ارادہ بھی میرے والدین کے ساتھ جانے کا تھا. بعد میں علم ہوا کہ ہمارے گھر میں تین مہمان بھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے. میں نہیں جانتا تھا کہ اب میرے والدین ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے. میرے بعد جانے والے تین بھائی اور دو بہنیں جو مختلف اسکولوں میں تھے، وہ بھی پہنچے. کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کیا ہو گیا ہے. ہر طرف چیخ و پکار تھا. میرے رشتے داروں نے حسب روایت قبریں کھودی اور ان سب کو دفن کر دیا. شام ہو گئی تھی، بارش نے بھی زور پکڑ لیا. ہمیں گاؤں کے سب رشتے داروں کے ساتھ ایک کھیت میں جانا پڑا. مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، نہ روٹی تھی اور نہ روٹی کھلانے والا. ہمیں چادر کے نیچے اپنے آپ کو بارش سے بچاتے رہے. رات گزر گئی. بعد میں پاک فوج نے ہمیں سب کی طرح ایک ٹینٹ دیا. ہم اپنے تایا جو یہاں نہیں تھے ان کے گھر والوں کے ساتھ رہنے لگے. گورنمنٹ نے مکان کی تعمیر کے لیے معاوضہ دیا. بھائی نے اپنا مکان تعمیر کرا لیا. ہمارے تایا ہمارے اخراجات برداشت کرنے سے قاصر تھے، اس لیے ہم اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے نئے مکان میں آ گئے. بہنوں کی دیکھ بھال مشکل تھی. بھائی نے اس لیے انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں داخل کروا دیا. ہماری بہنیں وہاں تعلیم حاصل کرتی تھیں. ایک دن ہاسٹل سے فون آیا کہ تھوڑی بہن کی صحت خراب ہے. بھائی نے ہاسٹل سے بہن کو سی ایم ایچ مظفر آباد لے گئے. ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد ایبٹ آباد اسپتال میں جانے کا مشورہ دیا. بھائی کے پاس اس کے علاج کے لیے رقم نہ تھی. اس دن بھائی اسے گھر لے آیا، کسی سے ادھار لے کر اسے ایبٹ آباد اسپتال لے جائے. اسی رات ہم سب سو گئے. جب ہم بیدار ہوئے تو ہمارے گھر میں بہن بستر پر مری پڑی تھی. بھائی نے اس کی تدفین وغیرہ کروائی. چند ماہ بعد ہمارا ایک بھائی جو گھر سے بھاگ گیا تھا، ہم سب اس کی تلاش کرتے رہے. وہ گزرا والا پہنچ گیا. سڑک کراس کرتے ہوئے ایک گاڑی کی ٹکر لگنے سے شدید زخمی ہو گیا. اسپتال سے فون آیا کہ بھائی نیم خوردہ حالت میں روڈ پر پڑا ہے. بھائی اس کو لینے وہاں پہنچ گیا. एक साल तक उसका इलाज करवाया, उस वक्त जिंदा बच गया लेकिन जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूर हो गया। वो घर में रहता था, एक दिन घर से बाहर निकला, हम सब स्कूल में थे, मकान की छत पर चढ़ा और वहां से गिरकर फोत हो गया। मेरे एक भाई जो एक यूनिवर्सिटी में BSc मेडिसिन का तालिब इल्म है, मेरे भाई ने मेहनत करके उसका दाखिला करवाया जिसकी सालाना 1,00,000 फीस थी, जो पूरी करने के लिए भाई ने दुकान बेच डाली और उस फीस अदा करवाई। अभी उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, वो भी अब मेहनत मजदूरी करके अपने हाजात पूरे करते हैं। भाई अब दुकान छोड़कर मेहनत मजदूरी करने लग गए। मैं अब जमात दैम का तालिब इल्म हूँ। वर्ष 2015 में मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिए और रिजल्ट भी आ गया। मैट्रिक की इम्तिहानी फीस जमा न हो सकी, जिसकी वजह से मैं घर से भाग गया और इस्लामाबाद मिठाई की दुकान पर काम किया। मैट्रिक की इम्तिहानी फीस जमा की और मैट्रिक साइंस से पास कर ली। मैं चाहता था कि मैं अपनी तैली मुकम्मल करूँ, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनकर ऐसी तमीरत करवाऊँ जो जल्जले से महफूज हों, ताकि लोगों की जानों को जल्जले से बचा सकूं। लेकिन किसी सूरत में मुमकिन नजर नहीं आता, घर में कमाने वाला कोई नहीं। मेरे एक भाई जो दिन भर मेहनत करके मारे खाने का बंदोबस्त करता है, इसके बस में नहीं कि वो मेरा ख्वाब हकीकत में तब्दील कर सके। हाँ, अगर इस दुनिया में कोई फरिश्ते सिफ्त हो तो मेरे ख्वाब को तबीर तक रसाई दिलवा सके। ये है मेरी कहानी।
जवाब, उस वक्त आपकी क्या उम्र थी जब जल्जला आया?
5 साल का था तकरीबन, 5-5.5 साल का।
अच्छा, और आपके बड़े भाई?
मेरे बड़े भाई 17 साल के थे, FSC के तालिब इल्म थे।
अच्छा, तो मैट्रिक आपका क्लियर हो गया?
जी, क्लियर हो गया, साइंस में।
साइंस में कितने नंबर आए थे आपके?
मेरे नंबर 550।
तो डॉक्टर साहब, ये कहानी थी जवाद की। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा तकलीफ किसी बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, और सबसे ज़्यादा अफसोस तो मुझे उसके भाई का है, 17 साल का। कितनी उसने, उसकी सारी ज़िंदगी इसी में गुजर गई, लोगों को दफनाते हुए, और बहुत मुझे अफसोस हुआ इस कहानी को पढ़ के। तो कुछ जवाब हमारे साथ हैं, आप बात करेंगे जवाब से?
जी, मैंने कहा ये तो खामोश कर दिया इन्होंने, मैं तो इनकी कहानी सुन के, लेकिन इसके साथ साथ इस बच्चे की हिम्मत को भी सलाम करने को दिल करता है कि ये इसने इतने दुख उठाए, लेकिन अभी भी इसकी आवाज में ये जिंदगी जिंदा रहने की एक आरज़ू है। तो इसमें ऐसा है कि मैं देखें जिंदगी में इससे बड़े सितम क्या होंगे, लेकिन बहरहाल जिंदगी एक इनाम भी है, गुजारना है उसको, बहादुरी से गुजारना है। इस बच्चे की हिम्मत को, इसके बड़े भाई को हम सलाम करते हैं। तो मैं आपको शायद पहले नहीं बता सका कि हाल ही में हमने एक अखुवत कॉलेज के नाम से एक इदारा बनाया है लाहौर में
जी,
जिसमें पूरे पाकिस्तान से 65 बच्चे दाखिल हुए हैं, हर सूबे से, और गिलगित बल्तिस्तान फाटा से, बलोचिस्तान से, लियारी से, कराची से। तो वो उन बच्चों की खाना पीना, रिहाइश, रहना, तालीम की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह अखुवत के साथियों ने उठाई हुई है। तो वो बच्चे मेरिट में तो इससे, इस बच्चे से ज्यादा हैं, उनके नंबर 800-850 तक से ज्यादा हैं। तो वो दाखले भी उसके खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर ये बच्चा चाहे तो हम इसको भी वहां पर ले लेते हैं और इसकी सारी तालीम का बंदोबस्त वहां हो जाएगा। तो शायद इसके ख्वाब की ताबीर शायद तो नहीं, अगर ये मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला यकीनन ये जो इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहा है वो पूरा होगा। मैं तो फौरी तौर पर यही कहूँगा कि अगर ये लाहौर हमारे पास आ जाए तो दो महीने से कॉलेज की तकरीबन 1.5 महीने से क्लास शुरू हो गई है, लेकिन हम इसको हम अपने साथ ले सकते हैं। वहाँ पर ये मेहनत करेगा तो इसकी कमी भी पूरी हो जाएगी, और ये वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसको अखराजात नहीं अदा करने पड़ेंगे।
डॉक्टर साहब, ये तो
मुझे इसका पूरा एड्रेस वगैरह हमें भिजवा दें, एड्रेस, फोन, ताकि इसमें तखीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे
تو سامعین, ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ کہا کہ زندگی میں تکلیفیں تو ہیں لیکن زندگی ایک انعام بھی ہے. بہت اچھا یہ جملہ تھا اور ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیے ایک دفعہ جب زندگی ختم ہو جاتی ہے نا, پھر کچھ بھی نہیں باقی بچتا ہے نا. تو جو خدا نے ہمیں زندگی کی صورت میں ایک انعام دیا ہے, اس کو بہتر سے بہتر گزارنے کی کوشش کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ایک طرح سے ایک نعمت جو ہمیں دی گئی ہے نا, ہم اس سے انکاری ہوں گے. خوشی کی بات یہ ہے جواد اب پاکستان کے بہترین کالج میں پڑھ رہے ہیں, ان کی زندگی بدل گئی. اور میں جو ہوں سعدیہ کو بلکہ بتانا چاہتی ہوں, سعدیہ سر فیس بک کریں, سعدیہ ہم جو ہیں پروین کی کہانی پہلے سنوانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ایک ایسی بھی کہانی ہے جو کسی انجام تک نہیں پہنچی, تو ہم ابھی وہ کہانی سنائیں گے اس کے بعد پروین کی کہانی. اور لیکن سننے والوں کو میں یہ بتا دوں کہ جواد کے بارے میں اور بھی جو اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بچے کو اتنی اچھی زندگی دینے کے لیے. تو اب اس کہانی کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ کچھ کہانیاں کبھی اپنے اچھے انجام کو اس لیے نہیں پہنچیں کہ اس کے لیے آپ کو پورے ایک نظام کو بدلنے کی ضرورت پڑے گی. یہ نظام ہے جو عورت پہ کاری ہونے کا, یعنی اس کے کالی ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے, اور بہت دفعہ محض اپنے خود غرض مقاصد کی وجہ سے اس عورت کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے جرت کی ہوتی ہے اپنی پسند کی شادی کرنے کی یا اسکول اور کالج میں پڑھنے کی یا آگے بڑھنے کی. تو جو ایک جاگیردارانہ نظام ہے اس کو یہی صورت نظر آتی ہے کہ اس کو کسی طرح سے اتنا بے عزت کر دیا جائے خود ان کے اپنے تصور کے مطابق کہ وہ سر اٹھانے کے قابل بلکہ جینے کے قابل بھی نہ رہے. تو ایسی ہی کہانی ہمیں بھیجی تھی پروین بی بی نے, یہ اور ان کے میاں. اچھی بات یہ ہے کہ ان کے شوہر جو امام بخش صاحب تھے وہ بہت ان کے ساتھ ہیں پوری چیز میں. تو چلیے یہ کہانی سنتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بات کریں گے.
میرا نام پروین بی بی زوجہ احمد بخش ہے. میں سکنا کچا راضی یو سی سون میانی تحصیل روجان ضلع راجن پور سکونتی پذیر ہوں. میری کہانی کچھ اس طرح ہے کہ میں نے 2005 کو لو میرج کیا تھا جو میری زندگی کا روگ بن گیا ہے. میں 2003 کو این سی ایچ ڈی کے شعبہ ہیلتھ میں لیڈی فیلڈ ورک کرتی تھی. میرے گاؤں والے تمام لوگ میری تعلیم اور نوکری کرنے سے ناراض تھے, لیکن میرے ابو میرے ساتھ تھے, فیلڈ ورک کرواتے تھے. میرے ابو کے بھائی اور مقامی پیر وڈیرے میرے ابو کو بے عزت قرار دے دیا گیا. ایک دن میرے ابو کے بھائی اور چچا زاد بھائی مجھے اور میرے ابو کو مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا, جو مجھے کالا کر کے پیپ کے ڈیرے پر روانہ کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا, جو میری زندگی کے لیے خطرناک فیصلہ تھا. ہم دونوں میاں بیوی اپنی زندگی کی دفاع کے لیے ترک سکونت کر کے ضلع رحیم یار خان میں چلے گئے. وہاں ہم عدالت میں استخاصہ کی درخواست دائر کی. پھر ہم دونوں میاں بیوی اپنے رشتے داروں کے گھر چلے گئے. وہاں چند ہی روز میں ہمارے گاؤں سے ہمارے مخالفین کی ٹیم ہمارے رشتے داروں کے گھر آ گئی. تو ہمارے رشتے داروں نے مجھے وہاں کے مقامی وڈیرے کے گھر روانہ کر دیا. 15 دن کے بعد مجھے عمر کوٹ روانہ کر دیا گیا. پیر کے گھر میں مجھے 15 روز تک ذہنی جسمانی عذیتیں دیتے رہے, جن کا تحریر کرنا ناگزیر ہے. مجھے سخت عذیتیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے 3 لاکھ روپے میں فروخت کرنا چاہتا تھا, جو میری انکاری تھی. میرے ابو ان کے بھائی نے میرے لیے 50,000 روپے کر مجھے اپنے گھر لے گئے. 3 دن کے بعد میرے گھر میں وڈیرے کی سربراہی میں میرے خلاف مقامی پنچایت ہوئی, جس میں میرا نکاح جبرن دوسرے نوجوان کے ساتھ کرنے کا فیصلہ طے کیا گیا. قاضی نے جھوٹے گواہوں کے ساتھ میرا نکاح رجسٹر پر کتیب نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جو نکاح میں نے پڑھا ہے یہ سنت کے ساتھ ہے, جو نکاح لڑکی نے عدالت میں کیا وہ سنت کے خلاف ہے. 5 کلو مٹھائی تقسیم کر کے رخصتی کی دعا فرمائی. مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ان پر نوجوان کے گھر روانہ کیا گیا. مجھے عرصہ 2 سال تک ذہنی جسمانی تشدد کرتا رہا, جن کا تحریر کرنا ناگزیر ہے. میرا جبن نکاح کرنے کے بعد مجھے مقامی تھانہ عمرکوٹ میں لے گئے. تھانہ عمرکوٹ میں ایس ایچ او نے ہم سے ایک سفید کاغذ پر جبرن دستخط انگوٹھا لگوا دیا. میرے حقیقی شوہر پر گناہ کا جھوٹا پرچہ کرا دیا. میرے شوہر نے گناہ کے پرچے کو ہائی کورٹ ملتان میں چیلنج کیا. 2008 کو ملتان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد خالد علوی صاحب نے مجھے آزادی دلوائی. فیصلے کے باوجود مجھے اپنے گھر زندگی سر کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. مجھے امی ابا بہن بھائی اپنے گھر آنے سے روکتے ہیں. جب تک ہم 3 لاکھ روپے کا پنچایتی جرمانہ ادا نہیں کرتے اس وقت تک ہماری زندگی کو خطرہ ہے. ہمارے ضلع میں کالا کالی کے نظام میں عورتوں کی خرید و فروخت کرنے والے 4 اشخاص ہوتے ہیں. کیا آپ کو ایسا کوئی قانون کا علم ہے جو ہمارے ضلع اور گاؤں میں کالا کالی کے نظام کو ختم کرے؟
تو سامعین یہ دردناک کہانی پروین بی بی کی تھی. انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا, شاید مجھ سے پوچھا تھا یہ بات, یا وائس آف امریکہ سے, یا انسانیت سے, یا پورے پاکستان سے, یا حکومت سے, کہ کیا کوئی ایسا قانون ہے جو کاروکاری کے اس نظام کو روک سکے. قوانین تو بنتے ہیں پروین, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, قوانین کاغذوں میں اور موجود ہوتے ہیں کتابوں میں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اس کہانی کے بعد, اگر آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کے علاقے کے ایم این اے کو دعوت دی تھی, اور بہت سے ایک دوسرے آفیشیل جو کہ پولیس کے ہیڈ تھے, ان کو دعوت دی تھی, اور بہت وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ ہم آپ کی جو ایک طرح سے جبری جو آپ کو نکال دیا گیا اپنے علاقے سے. میں سامعین آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جوڑا جو ہے اپنے خان واپس نہیں جا سکتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنے یہ وطن میں واپس جا سکیں اور وہاں پر رہ سکیں, ان کو اتنی دھمکیاں دی گئی ہیں. تو میری دعا یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ جو کالا پانی, جبری کالا پانی ہے, ختم ہو جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کہانی کے پیچھے جو آپ تصویریں دیکھ رہے تھے, ایک ویڈیو تھا, یہ ہمیں نفیسہ ہماری جو ہوت بھائی ہیں انہوں نے دیا تھا, اور یہ برائٹ آف قرآن نامی ایک ڈاکومنٹری ہے جس کا نفیسہ نے جو بنائی تھی, تو اس کی انہوں نے ہمیں کاپی دی تھی, شکریہ ان کا. اور بات یہ ہے کہ یہ معاملہ تو تھوڑا مختلف تھا, لیکن ہمارے پاس پروین کی تصویر نہیں تھی, اور آپ جانتے ہی ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بالکل خلاف مذہب ہیں کہ کسی عورت کے قرآن سے شادی کر دینا تاکہ اس کی جائیداد کو گھر میں رکھا جا سکے, بھائیوں کو یا دوسرے رشتہ داروں کو حصہ دینا نہ پڑے لڑکی کو, نہ اس کی شادی کریں کسی تاکہ اس کا خاندان بنے اور دولت اس کے خاندان میں چلی جائے. تو یہ تمام بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں اور انہیں روکنا ضروری ہے, لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کبھی ایسا کوئی قانون آتا ہے. چلیے اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں, یہ بھی بڑی پیاری کہانی ہے, بڑے اچھے انجام والی, اسی پہ ختم کرتے ہیں. چیتن شرما نے یہ کہانی ہمیں بھیجی تھی, تو لیجیے سنتے ہیں کہانی.
میرا نام گل ہے, میں میلسی کی رہنے والی ہوں, میں 3rd year کی اسٹوڈنٹ ہوں. یہ کہانی میرے دادا ابو کی ہے. ہماری زندگی میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, اگرچہ وہ کردار بہت چھوٹا سا ہی, لیکن دراصل اس کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہوتی ہے. یہ اکثر ہم اپنی زندگی کی مصروفیت میں گم ہو کر بھول جاتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم زندگی کے جس موڑ پر ہیں, یہاں تک لانے کے لیے کتنے لوگوں نے ہماری مدد کی اور کتنے لوگوں نے ہمارا ہاتھ تھاما. لیکن ہم کو شاید بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے کہ دراصل زندگی میں ان کی کتنی اہمیت. میرے دادا ابو کا نام اللہ یار تھا, ایک بزرگ شخصیت تھے, گاؤں کی جانی مانی شخصیت تھے. ان کے 3 بیٹے تھے, جن میں سب سے بڑے جو ہیں وہ میرے فادر ہیں. ان کے 3 بیٹے اپنی اپنی شادیوں کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے الگ ہو گئے. انہوں نے ہمارے گھر رہنے کو ترجیح دی. شروع سے ہی ہمارے گھر کا ماحول کچھ سخت تھا, کیونکہ ابو دنیاوی تعلیم کے خلاف تھے. اس طرح جب ہم نے پڑھائی شروع کی تو ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا. یہ وہ وقت تھا جب دادا ابو نے ہمارا بہت ساتھ دیا. جب میں نے انہیں بتایا کہ دادا ابو ہمیں پڑھنا ہے, تو انہوں نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا, بیٹا آپ پڑھو, میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا, آپ تیاری کرو, میں ایگزام دلواؤں گا, جہاں تک آپ کے ابو کی بات ہے تو میں انہیں منا لوں گا. تو آخرکار انہوں نے ابو کو منا کر ہی دم لیا, اور انہوں نے ابو سے کہا کہ بیٹا بچیوں کو شو کہ آپ انہیں پورا کرنے دیں, انشاءاللہ یہ بچیاں ہمیشہ آپ کا نام روشن کریں گی. وہ ایک فرشتہ شفت انسان تھے, اگرچہ انہوں نے کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا تھا, مگر وہ پڑھے لکھے لوگوں جیسی باتیں کرتے تھے. ہمیشہ ان کو مجھ سے زیادہ میری پڑھائی کا خیال رہتا تھا. ہارٹ پیشنٹ تھے لیکن بہت باہمت انسان تھے, کبھی انہوں نے تکلیف اپنی ظاہر نہیں کی. میں نے ہمیشہ انہیں خود بھی
خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رکھو کہ اصول پر عمل کرتے دیکھا. اور جب ہمارے ایگزام ہوتے تو وہ شدید گرمی میں ہمیں خود امتحانی مرکز چھوڑنے جاتے. جب کبھی ہمارا مشکل پیپر ہوتا تھا تو ہم سے زیادہ انہیں پریشانی ہوتی. جب میں اپنے پیپر کی تیاری کر رہی ہوتی تو وہ میرے ساتھ بیٹھے رہتے اور پوچھتے کہ اب کتنا کر لیا ہے اور کتنا رہتا ہے. جب تک میں نہ تھی وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے رہتے. وہ ہمارے رزلٹ کے بارے میں ہمیشہ پر امید رہتے. اور جب ہمارے مارکس گاؤں کے بچوں سے زیادہ ہوتے تو ان کی خوشی جو ہے قابل دید ہوتی. ایک شفیق محبت کرنے والے انسان دوست شخص تھے. چاہے وہ محبت ان کی اولاد کے لیے ہو یا پھر کسی غیر کے لیے, ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی صرف محبت بانٹنے کے لیے کیا ہے. وہ بہت مہمان نواز تھے. مہمانوں کی آمد انہیں ہمیشہ ہی بہت اچھی لگتی تھی. وہ بہت ہی پرجوش ہو جاتے اور اپنے جذبات سے بڑھ کر ان کی خاطر نظارت کرتے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا مہمان کی آمد کو کبھی زحمت نہ جانو. مہمان اللہ میاں کی رحمت ہوتے ہیں, وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں. وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھے. اگر کبھی رات کو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو کبھی کسی کو نہ جگاتے. اگر ہم کبھی ان سے شکوا کرتے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ انہیں ہمیں جگایا کہ نہیں, جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو کہتے کہ بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں تو بڑھاپے کا تحفہ ہوتی ہیں, اب کہ چھوٹی سی تکلیف کے لیے اپنے بچوں کو پریشان کروں. پانچ وقت کی نماز پڑھتے. اپنی شدید بیماری میں بھی انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. اور دوسروں کی پریشانی میں پریشان ہونے والے اور دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے والے انسان تھے. ہمیشہ اپنا کام خود کرتے. طبیعت ان کی پہلے ہی بہت خراب رہتی تھی لیکن اب کچھ زیادہ ہی ان کی طبیعت بگڑنے لگی. اس وقت میں فرسٹ ایئر کے ایگزام دے کر فارغ تھی. اپنی وفات سے 8 دن قبل انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا آپ کا رزلٹ کب آئے گا اور یہ کہ پڑھائی کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو لے لو مجھ سے. ان کے آخری وقت میں بھی انہیں دوسروں کی فکر تھی. 8 اکتوبر 2013 کو اس دنیا سے رحلت فرما گئے. ہم سے بہت دور اس دنیا میں چلے گئے جہاں سے آج تک کوئی لوٹ کر واپس نہیں آیا. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی قدر ہمیں ان کے جانے کے بعد ہوئی ہے. وہ فطرت کی ایسی نعمتوں کی طرح تھے, جو موجود ہو تو اس کی طرف دھیان نہیں جاتا لیکن جب چھین جائے تو شدت سے احساس ہوتا ہے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جنہیں میں ذکر کرنا چاہوں گی لیکن ابھی فی الحال یہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کے درجات بلند کرے آمین.
تو سامعین گل کی کہانی آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک گھر کا بزرگ, یعنی ان کے اپنے بیٹے مخالف تھے جو کہ نسبتاً زیادہ جدید نسل کے تھے, لیکن دادا جو تھے گل کے انہوں نے اپنی پوتیوں کا ساتھ دیا, انہیں پڑھایا لکھایا, ان کی پڑھائی میں دلچسپی لی. اور کس محبت سے گل جو انہیں یاد کر رہی ہیں. تو یہ چیز تمام والدین کو بھائیوں کو خاص طور سے, کیونکہ ہمارے یہاں جو مردوں کا ایک رول ہے وہ ذرا غلبے والا رول ہے, اور خاندان کے فیصلوں میں چاہے بہن کی بات ہو یا بیوی کی بات ہو یا بیٹی کی بات ہو تو مردوں کا دخل زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنائیے اور بچیوں کی زندگیوں کو جس طرح اپنے بیٹوں کی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دیر سے, بہادر زیب صاحب. جی بہادر زیب, بہادر زیب
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام بھیا. جی بولیں جلدی سے, ٹائم نہیں. جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ فرسٹ کلاس. آپ کا دعائیں.
تو پروگرام اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟
پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم تو بہت دور ہیں مگر آپ کا پروگرام ہم ریڈیو سے کبھی کبھی سنتے ہیں. ابھی تو میں نے فیس بک آن کیا, اس میں دیکھا. اگر ماحول معلوم ہے آپ لوگ کس ڈیٹیل کے اوپر بات کر رہے ہیں.
ہم جب پروگرام کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں لیکن ریکارڈڈ بھی ہوتا ہے یہ پروگرام. بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں پروگرام سننے کے لیے اور آئندہ بھی پروگرام آئے گا. ٹھیک ہے, خدا حافظ. سامعین میں جلدی سے کچھ پیغامات پڑھ دوں. فیس بک پر ہیں ایم اکرم بھٹی صاحب, آصف ملنگی, عرفان مجید, ان کے نام تو پہلے بتا چکی, محمد اکرم علی خان, کریم کریم, عبداللہ انگاریا, امام الدین, افسر زیرک. افسر زیرک صاحب کو یوسف جمیل صاحب سے بات کرنے کی بہت خواہش تھی اور افسوس ہے افسر کہ آپ نے ذرا دیر سے فون کیا, کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے ہی پروگرام سے پہلے بتایا تھا کہ یوسف صاحب آ رہے ہیں پروگرام میں. تو آئندہ اگر آپ کو بات کرنی ہو تو جس وقت وہ موجود ہوں اس وقت آپ کیجیے گا, ہم آپ کی ضرور بات کرائیں گے. وہ خود بھی بہت خوش ہوں گے آپ سے بات کر کے. اچھا ایک بات اور میں اپنے سننے والوں سے کہنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ جب آپ یہ پیغام بھیجتے ہیں نا فیس بک پر تو مہربانی سے ساتھ ساتھ اپنی جگہ کا نام لکھا کریں. یعنی یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کے جو پیج ہے اس پر آپ کا نام ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو آپ یہ ضرور لکھا کیجئے کہ آپ نے کس جگہ سے ٹیلی فون کیا. ہم بڑی خوشی سے آپ کے تمام اس کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ آپ کا نام نشر کریں گے اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ سید قیصر قادری, محمد اکرم علی خان اور ایک بہت ہی دلچسپ نام ہے گلو بلبل, تو میں جاننا چاہتی تھی کہ گلو بلبل کون ہے, اگر وہ اگلی دفعہ پروگرام میں اسی طرح میسج کریں تو ہم آپ کو فون پر لیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ گلو بلبل سے کیا مطلب ہے. تو سامعین, آپ میں سے کئی نے پوچھا ہے آج کہ کہانیاں کس طرح بھیجیں. بہت آسان پتہ ہے, میری کہانی پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. وردہ خلیل ہماری پروڈیوسر تھیں, شہناز عزیز کی جانب سے خدا حافظ, اور سعدیہ اسد کی جانب سے فیس بک پر خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں.